أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو چیپٹر ہم نے آغاز کیا الہامی کتابیں، اس میں اب تک جو بات بتائی گئی وہ ایک مثال دی گئی ہے تالاب کی، کہ تالاب ہے اور اس کے اندر پانی ہے، پانی میں لہریں اٹھتی ہیں. اب لہریں جو ہیں وہ در حقیقت نوئیں ہیں، افراد ہیں. ٹھیک ہے، یہ مثال دے کر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ایک سمندر سے تشبیہ دے کر بتایا کہ کس طرح ارادے کا کنکر جب ٹکراتا ہے تو کس طرح ارادہ جو ہے وہ نوئیں اور افراد کو تخلیق کرتا ہے، اور اسی کا نام کائنات ہے. یہ لب لباب ہو گیا دو چار جملوں میں جو ہم نے پڑھا. اب آگے پڑھتے ہیں، پیج نمبر ہے جی 168. ہم نے تالاب کی مثال دے کر یہ سمجھایا تھا کہ پہلے جب ہم تالاب میں کنکری پھینکتے ہیں تو پورے تالاب میں دائرے بنتے ہیں. پہلے ایک دائرہ بنتا ہے، پھر لا شمار دائرے بنتے ہوئے کنارے تک آ جاتے ہیں، اور کناروں پر آ کر تالاب میں چھپ جاتے ہیں یا تالاب انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. یہ سب کے مشاہدے میں ہے نا یہ بات، کہ جب ہم تالاب میں کنکری پھینکتے ہیں تو لہر در لہر در لہر وہ یا تو کنارے سے ٹکرا کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں یا تالاب انہیں اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اب اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں اس مثال سے سنیں. تالاب وہ بساط ہے جس کے اوپر ساری کائنات قائم ہے. یہاں تالاب سے مراد صفات الہیہ. تالاب میں حرکت وہ امر ہے جس کی وجہ سے حرکت وجود میں آئی. تالاب میں حرکت وہ امر ہے، یعنی کام ہے، جس کی وجہ سے حرکت وجود میں آئی. تالاب میں دائرے، کائنات کے اندر نوئیں اور نو کے افراد ہیں. دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا ہے. پانچویں بات یہ عرض فرمائی کہ تالاب کے اوپر دائرے بننا اور ان دائروں میں حرکت پیدا ہونا نزولی حرکت ہے، اور دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا یہ سعودی حرکت ہے. اب یہ نزول اور سعود کو بھی بتا دیا کہ کس طرح سے صفات الہیہ ایک بساط کی طرح کام کر رہے ہیں، ایک تالاب کی مانند یا ایک سمندر کی مانند اسے سمجھیں، اور پھر اس پہ جو حرکت ہو رہی ہے وہ امر، یعنی جس کام کے ارادے سے، وہ ارادہ جب اللہ کی ذات کرتی ہے تو کس طرح سے لہریں در لہر در لہر در لہر وہ ایک چیز وجود میں آتی چلی جاتی ہے، اور یہ لہریں جو ہیں یا دائرے جو بن رہے ہیں لہروں سے، یہ ہیں کائنات کے نوئیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سالک تالاب کے اندر دائروں کے علم سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں، اب یہ افراد کا ذرا سکوپ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ سیارے ہوں، نوئیں ہوں یا کہکشائیں ہوں، سب ایک ہی ہستی کے تابع ہیں. زمین، سورج، چاند، ستارے، جنات، فرشتے، جمادات، سب تالاب کے اندر مخفی دائرے ہیں. اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ انسان کائنات کی مختلف صفات سے واقف ہے. یعنی اس مثال سے یہ بات طے ہو گئی، کیونکہ صفات الہیہ میں حرکت ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کہ نوئیں صفات الہیہ سے بن رہی ہیں، نو کا ریپرزنٹیشن افراد میں ہو رہا ہے، تو افراد کس سے بن رہے ہیں؟ صفات الہیہ سے. صفات الہیہ کیا ہیں؟ وہ ایٹریبیوٹس کہلاتے ہیں، یا انگریزی میں سادہ گرامر میں ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں. یعنی انسان کائنات کی مختلف صفات سے متعارف ہے، یعنی اس کے تعارف میں ہے، وہ جانتا ہے ان کو، اور انسان اپنی کوششوں کے ذریعے ان صفات سے زیادہ تعارف حاصل کر سکتا ہے. اب یہ بڑا عجیب نقطہ ہے، عجیب کے سینس میں کہ صفات الہیہ سے بنے ہوئے افراد کو ہی صفات کو سمجھنا ہے. صفات الہیہ سے بنے ہوئے افراد کو ہی صفات کو سمجھنا ہے. یہ غور کریں ذرا، کیسا نقطہ ہے کہ یہ سالک کیا ہے؟ سالک افراد میں سے ہے نا. افراد کیا ہے؟ فرد کیا ہے؟ کسی نو کا ریپرزینٹیٹو ہے. دیکھیں نا، جیسے آپ اور میں، ہم سب بنی نو آدم کہتے ہیں نا، بنی نو آدم یعنی نو آدم کی اولاد. تو ہم کیا ہوئے؟ آدم کے ریپرزینٹیشن ہوئے، ریپلیکیشن ہوئے، ہم ڈیمونسٹریشن ہوئے. کس کی؟ آدم کی. تو آدم کیا ہے؟ وہ پوری ایک نو کا ریپرزینٹیٹو ہے. آگے اس سے پوری نسل انسانی چلی، تو یہ پوری نو کا ریپرزینٹیشن ہے وہ. اب یہ پوری نو جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، جیسے تالاب میں لہر. یعنی اس کا الگ سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تالاب کی ایک لہر ہے. اب ایک لہر کا نام آدم ہے، دوسری لہر کا نام کبوتر رکھ لیں، چڑیا رکھ لیں، کوا رکھ لیں، طوطا رکھ لیں، مینا رکھ لیں، چیونٹی رکھ لیں، ہاتھی رکھ لیں، زرافہ رکھ لیں، شیر رکھ لیں، ریچھ رکھ لیں، ویل مچھلی رکھ لیں، یا اور دنیا کے زون سے باہر نکل کر دیکھیں تو سیارے، ستارے اور جتنی کہکشائیں ہیں، پوری کہکشاں بھی نو ہے. زمین، سورج، چاند، ستارے، جنات، فرشتے، جمادات، نباتات، یہ سب تالاب کے اندر کے مخفی دائرے ہیں. یہ تالاب کے اندر چھپے ہوئے تھے، جب کنکر کی چوٹ پڑی تو یہ لہر بن کر ظاہر ہوتے چلے گئے، اور کنارے سے جا کے یعنی اپنا مسافت طے کر کے معدوم ہو گئے. اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ انسان کائنات کی مختلف صفات سے متعارف ہے، اور وہ اپنی کوششوں سے ان صفات سے زیادہ تعارف حاصل کر سکتا ہے. یعنی ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ یہی بات کو یوں سمجھیں کہ ہر بندے کے اندر اللہ کی صفات ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی ہم اپنی جس صفت سے واقف ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ واقف ہو کے سمجھیں گے کہ یہ صفت کہاں سے آئی، تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ اپنے رب کی تک، اپنے رب تک پہنچیں گے، اپنے رب کی صفات کا عرفان حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا ہے. سب چیزوں کو، سب، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. اب دو قسمیں یا دو رخ، یہ مل کر ایک وجود بنتا ہے. اب مثال دیکھیں کہ پیاس شے کا ایک رخ ہے، اور پانی دوسرا رخ ہے. پیاس روح کی شکل و صورت ہے، اور پانی جسم کی شکل و صورت ہے. غور کریں، اس پہ بھی ذرا توجہ دیں. پیاس اور پانی جوڑا ہے، تو پیاس کی حیثیت کیونکہ مادی وجود تو نہیں ہے پیاس کا، لیکن محسوس تو ہو رہی ہے، لگ تو رہی ہے، تو وہ روح کا مقام رکھتی ہے، روح کی شکل و صورت ہے، اور پانی جو اس کے سیرابی کا باعث بن رہا ہے، تشنگی دور کر رہا ہے، پیاس کو بجھا رہا ہے، وہ جسم کی شکل و صورت ہے۔ یہ مثال دیکھیں، یعنی جب ہم پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو رخانے چاہیے، اب ایک رخ اس کی روح ہے اور دوسرا رخ جسم یعنی پانی۔ اب آپ غور کریں کہ جب بھی ہمیں کبھی یہ پیاس لگے تو ہمارے ذہن میں صرف پانی کا تصور آتا ہے، روح کا تصور ہی نہیں آتا۔ ہم پیاس کو روح کی طرح نہیں سمجھ رہے۔ اب قانون کیا بنا، اگر دنیا سے پیاس کا احساس فنا ہو جائے تو پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ اندازہ کریں کتنا بڑا قانون ہے، یعنی اگر دنیا میں پیاس کا احساس ختم ہو جائے، لفظ کیا چیز ہے، احساس، اگر یہ احساس ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو اندازہ کریں اس کا کیا تاثر ہوگا، کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کہ پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ یعنی پانی کی موجودگی پیاس کی وجہ سے، مخلوق میں پیاس کی وجہ سے پانی ہے، مخلوق کے اندر اگر پیاس نہیں تو پانی نہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنا فرق ہے۔ ویسے آپ نے پانی کے حوالے سے کتنے دلائل سنے ہیں کہ سارا کچھ پانی سے بنا ہے، لیکن یہ نقطہ کبھی سوچا کہ اصل میں پانی جسم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی روح تو آپ کے اندر بسی ہوئی ہے پیاس کی صورت میں، آپ کے اندر بھی ہے، پودے کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، سب کو پیاس لگتی ہے، سب پانی پیتے ہیں۔ پانی اس لیے موجود ہے کہ پانی کی روح موجود ہے، سن لیا، پانی اس لیے موجود ہے کہ پانی کی روح موجود ہے۔ اب روح کی موجودگی سے جسم کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے، جسم کی موجودگی سے روح کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پورا زاویہ فکر ہے جو فقیری میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ جسم کی موجودگی سے روح کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ جسم کا سراغ لگانے سے پہلے اگر ہم براہ راست، یہی فرق ہے انبیاء کرام کی طرز فکر میں اور سائنسدانوں کی، اور حکما کہتے ہیں عربی میں سے حکیم، یعنی جس کو سائنسدان ہم کہتے ہیں، ان کی طرز فکر میں اور انبیاء کرام کی طرز فکر میں، یعنی فلاسفرز اور سائنسدانوں کی طرز فکر میں فرق کیا ہے، کہ وہ مادی چیز کو میں گھس کے روح ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالاں انبیاء کرام کہتے ہیں پہلے روح سے واقف ہو جاؤ، پھر تمہیں ساری چیزوں کی خود سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا اپ سائڈ ڈاؤن، سب کچھ الٹ ہے۔ یہاں جسم کی موجودگی سے روح کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اب روزمرہ کی مثال ہمارے سامنے، آدمی مر جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے تمام خد و خال موجود ہوتے ہیں لیکن حرکت نہیں ہوتی، اور جب تک روح جسم کے ساتھ متصل ہے، آدمی گلتا سڑتا نہیں ہے اور نہ ہی جسم بکھر کر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں یا نہیں؟ یعنی جب تک ہمارے اندر روح ہے، ہمارے جسم میں حرکت ہے، ایک، لیکن جب تک روح ہے تو گلتا سڑتا بھی نہیں ہے، یہ سڑان کے باوجود یہ ڈکے نہیں کر رہا، گل سڑ نہیں رہا، کون بچا رہا ہے؟ جو ہی روح نکل جاتی ہے جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات سب کے مشاہدے میں ہے لیکن مانتا کوئی نہیں ہے۔ کیا اگر دنیا میں کہیں وبائی امراض پھوٹ پڑے, اگر کہیں کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ امر یقینی ہے کہ اس کی دوا پہلے سے موجود ہوتی ہے. اب یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا قانون بتا دیا کہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. قانون ہے کیونکہ چیزیں دو رخوں پہ بنی ہیں, اگر کوئی مرض بنا ہے تو اس کا مطلب دوائی پہلے سے موجود ہے. دوا ہے تو مرض بنا, یا مرض کیونکہ دوا کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے تو دوا روح کی حیثیت رکھتی ہے. اگر مرض کی مرض کا ایک وجود مان لیا جائے تو پھر دوا روح کی حیثیت رکھتی ہے, اور اگر دوا کا وجود مان لیا جائے تو پھر مرض جو ہے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں, جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں تو اس وقت احساس کے اندرونی رخ پر سردی کا احساس ہوتا ہے. یہ قانون اتنا عجیب ہے کہ جب ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اصل میں ہمارے اندر کے رخ پہ سردی کا احساس بڑا ہوا ہوتا ہے, ہمیں سردی کی طلب زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اور جب تک اندرونی طور پر سردی کا احساس باقی رہتا ہے خارجی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ ایک نکتہ اور سن لیجئے, گرمی کسے کہتے ہیں, یہ سردی کسے کہتے ہیں. دیکھیں نا, گرمی ہیٹ کو کہتے ہیں, حرارت کو کہتے ہیں. تو سردی کیا ہوئی؟ حرارت کا موجود نہ ہونا, حرارت کا کم ہونا. اب اسی طرح نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ نیکی اچھا ہونا اور بدی کیا ہے؟ اچھائی کا نہ ہونا. غور کریں. اب اگر کوئی خوشی اور ناخوشی کو آپ غور کریں, خوشی کا نہ ہونا ناخوشی ہے, خوشی کا نہ ہونا ناخوشی, سردی کا نہ ہونا گرمی کا نہ ہونا سردی, روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. یہ ہمارے شعوری نظام کا حصہ ہے. تو اگر گرمی اور سردی یہ دو رخ ہیں, کوئی ایک رخ فنا ہو جائے تو ہم نہ گرمی کا تذکرہ کر سکتے ہیں نہ سردی کا تذکرہ کر سکیں گے. احساس, کوئی بھی احساس ہو, یہ دو رخوں کا اجتماع ہے, دو رخوں کا اجتماع. یہ احساس, ہر احساس دو رخوں کا مجموعہ ہے. اب آپ جب تک یہ دونوں رخ موجود نہ ہو حرکت نہیں ہوتی. یعنی حرکت کہاں ہوتی ہے؟ احساس میں. تو اگر یہ دونوں رخ موجود نہیں ہوں گے, جو احساس کے دو رخ ہیں. اب یہ دو رخ کیا ہیں پڑھنے سے پہلے سوچیں ذرا. ایک رخ علم شے ہے اور دوسرا رخ شے ہے, یہ ہے احساس کے دو رخ. ایک رخ علم شے, یعنی وہ علم جس میں شے ہے, اور دوسرا وہ رخ جو خود شے ہے. مثلا میں یہ کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں تو یہ کتاب شے ہے, لیکن وہ سارا علم جس کی وجہ سے یہ کتاب کی صورت میں چیز وجود پذیر ہے, یہ میرے احساس کا دوسرا رخ ہے. کیونکہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں تو میں اصل میں علم شے کو دیکھ رہا ہوں. علم شے کیا ہے؟ اسی سے مراد ہے نفس, اسی کو روح کہا ہے. لو, اب روح کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ساری. ہم روح کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے تھے, یہاں پتہ چلا کہ یہ علم شے کا نام ہے نفس, اور اسی علم شے کا نام ہے روح. اب روح کے بغیر جسمانی وجود برقرار نہیں رہتا, یعنی علم شے کے بغیر یہ جسمانی نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا. اب جسمانی وجود کے مظاہرے میں روح کا عمل دخل امر لازم ہے. امر لازم یعنی یہ لازم ہے. کیا؟ کہ جسمانی وجود کا مظاہرہ کیسے ہوگا جب اس کی اندر روح کام کر رہی ہوگی. اور روح کیا ہے؟ علم شے، شے کی بابت جو علم ہے، اب اللہ کی صفات میں ایک صفت علم بھی ہے، تو اللہ اپنی صفات کا علم جانتا ہے، اور اسی علم کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ روح ہے، اور اسی روح کا ایک مظاہرہ جسم ہے. مرشد کریم کی نظر کرم سے علم شے کا سراغ مل جائے، یعنی اگر ان کی نظر کرم سے اگر وہ ذہن یکسو ہو ان کی طرف، تو آپ کا ذہن جسم کے بجائے علم شے کی طرف منتقل ہونا آسان ہو گیا. مرشد کی نظر کرم سے علم شے کا سراغ مل جائے، یا علم شے کا علم حاصل ہو جائے، تو آپ تصرف کے ذریعے شے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. کیا؟ اگر مرشد کریم کی نظر کرم سے علم شے کا سراغ مل جائے، یا علم شے کا علم حاصل ہو جائے، یعنی روح کو کنٹرول کرنا آ جائے، چیزوں کے پیچھے ان کی روح کام کر رہی ہے، اگر اس کو اس کے بارے میں آپ جان لیں گے تبھی کنٹرول کر سکیں گے نا. کنٹرول کا لفظ میں نے استعمال کیا، تصرف. تو تصرف کے ذریعے شے کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. یہ کام کرتے ہیں پیرو مرشد کے سالک کے ذہن کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ جو اس کو خیال آئے اس کا مظاہرہ ہو جائے، یعنی جو چیز اس کو محسوس کرنی چاہیے وہ محسوس کر لے. تو یہ خلاصہ ہو گیا جی اس ساری گفتگو کا، حاصل یہ بنا کہ انسانی ذہن کی ساخت اصل میں کیا ہے، کہ وہ اللہ کی صفات سے بنا ہے، اور اللہ کی صفات اس سے کام لیتی ہیں، اور آگے وہ اللہ کی صفات سے کام لیتے ہوئے علم شے کو جان کر اشیاء میں تصرف کر سکتا ہے. کیوں جی، یہاں رک جائیں یا آگے چلیں؟ یہ چیپٹر تو پورا ہو گیا. میری ہاں زبردست بات ہے جی آئیڈیا، اگر آپ کرنا چاہیں بالکل. میں آپ سوال پوچھیں، میں پہلے آپ کا سوال دہراؤں گا پھر اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں جی، کیونکہ اس کی یہ ریکارڈنگ دوسرے انسٹرومنٹ پہ ہو رہی ہے نا، تو اس لیے آپ کی آواز میں وہاں ریکارڈ نہیں کر سکوں گا. جی فرمائیے. میں آپ کا پہلے سوال عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کن کہنے سے کیا ہوا، تالاب میں دائرے بنے، اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی وہ نفختہ فیہ من روحی والی بات جو میں نے کہی تھی کہ آدم کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ دریافت کیا کہ کن اور نفختہ فیہ من روحی والی بات میں کیا تعلق ہے. یہ تعلق جو ہے یہ درجہ بندی کا ہے. کیا؟ درجہ بندی کا. کیا درجہ بندی؟ کہ کن کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام مخلوقات اور وہ پورا پروگرام جو ہے اس کو مظاہرہ کرنے پہ کی طرف دھکیل دیا، یا حرکت میں لے آئے. پروگرام سوچا، بنایا، ارادے میں آئی، اور کن کہنے سے وہ چیز لوہے محفوظ پہ نقش ہو گئی. اب آدم کو چونکہ سربراہی دینی تھی، تو اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا, یہ واضح نہیں کیا کہ کیا پھونکا. وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ, اور پھونکا اس کے اندر مِنَ الرُّوحِ اپنی روح میں سے. اب یہاں پہ آج آپ نے دیکھا کہ روح کسے کہتے ہیں, علم شے کو. تو اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ آدم کے اندر منتقل کیا, ایسا جو باقی مخلوقات کو نہیں کیا تھا. اور پھر ان صلاحیتوں کو جو آدم کے اندر منتقل کی گئی تھیں, ان کے استعمال کے لیے ایک علم الگ سے عطا کیا. ان صلاحیتوں کو جس کو اللہ نے وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ کہہ کر آدم میں ڈالا تھا, ان کے استعمال کا علم علم الاسماء کے نام سے متعارف کرایا. یعنی اس کو جو صلاحیتوں کے استعمال کا علم دیا گیا, اس کا نام علم الاسماء ہے. یعنی آپ علم الاسماء سیکھیں گے تو اپنی وہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کے اندر خاص طور پہ منتقل کی ہیں, وہ اور وہ صلاحیتیں جو تمام مخلوقات میں موجود ہیں, ان سب سے واقف ہو جائیں گے. تو کن کہہ کر اللہ نے جنرل, آگے آئے گا یہ ساری بات کہ شخص اصغر جو ہے انسان کو کس طرح سے شخص اکبر اور باقی مخلوقات کے درمیان میڈیم بنا رہا ہے. میں نے کیا کہا کہ شخص اکبر کس طرح دیگر مخلوقات, جن کے چھ دائرے بتائے تھے, ملائے اعلیٰ, ملائکہ اور جنات, یہ عالم خفیف ہیں. اور پھر تین دائرے جو تھے وہ عالم شدید, نباتات, جمادات اور حیوانات. اب انسان حیوانی سطح پہ رہتے ہوئے اب شخص اصغر کیسے بن گیا؟ جب اس کو علم الاسماء عطا ہوا, جب اس کے اندر روح پھونکی گئی. اب واضح ہو گئی بات سر؟ چلیں, بہت شکریہ جی. بالکل صحیح. اب یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو دو رخوں کا تذکرہ میں نے کیا, پہلی بات بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, یہ ساری تحریر حضور مرشد کریم کی لکھی ہوئی, ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اسے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے نہیں کہا, یہ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا اور پھر حضور مرشد کریم نے اس کی شرح کی کہ ہر چیز دو رخوں پہ ہے. یہ خیر اور شر بھی بالکل دو رخ ہیں. اگریڈ. اب اسی لیے روحانیت میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے, نیوٹرل ہونا. جب آپ خیر کے چکر میں پڑیں گے تو لا محالہ اس کا دوسرا رخ شر حرکت میں آئے گا. جب آپ شر سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم شر کو انوائٹ ہی تو کر رہے ہیں. آپ دونوں سے ذہن کو نیوٹرل کر لیں گے تو جان چھوٹے گی, یعنی آپ اس سے اوپر اٹھ جائیں گے. آئی ہوپ کیا ہے آنسرڈ. بات واضح ہو گئی؟ تیسرا لفظ بھول گئے نا, نیوٹرل ہونا. ہمیں جو ذہن عطا کیا گیا اس کی ایک طرز ہے, اس کی ایک طرز ہے نیوٹریلٹی. پوزیٹو نیگیٹو, جب پوزیٹو ہوگا تو نیگیٹو لازمی ہوگا, ورنہ مشین نہیں چلے گی. تو اس لیے روحانی بندہ دونوں چیزیں جانتا ہے, وہ خیر کو بھی جانتا ہے, شر کو بھی جانتا ہے, نیکی کو بھی جانتا ہے, بدی کو بھی جانتا ہے, اور پوری طرح جانتا ہے. لیکن اس کا ذہن نیوٹرل ہو جاتا ہے, نہ وہ بدی کی طرف کھنچتا ہے, نہ وہ نیکی کی طرف, وہ نیکی کی طرح. کرتا وہ سارے کام وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو جو اللہ چاہتا ہے وہ سارے خیر ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال وہ حضرت موسیٰ کے قصے میں, وہ جو عبد ہے اللہ کا بندہ, عبد اللہ, اللہ کا بندہ, وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے، اسی لیے تو موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا۔ تو نیوٹرل مائنڈ والا بندہ وہ ہے، اس کی مثال قرآن میں دی ہے، آگے آئیں گی یہ ساری باتیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ 20 چیپٹر ہوئے ہیں، یہ تقریباً آدھی کتاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، مبارک ہو آپ کو سب کو۔ جی وعلیکم السلام۔ نہیں نہیں، یہ نیکی اور بدی اسی کا دوسرا رخ ہے، یا نیکی یا بدی، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے۔ آگے دیکھیں، جوڑا در جوڑا در جوڑا در جوڑا ہے، جیسے اللہ ہے نا، اللہ کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ اب اللہ، میں دوبارہ مثال عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ نیوٹریلٹی کا دوسرا رخ کیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ کا دوسرا رخ ہے، یعنی ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تخلیق کی ہوئی چیزوں کے جوڑ ہوتے ہیں، اور جو اللہ خود ہے، تو یہ اللہ کی اپنی طرز فکر ہے نیوٹریلٹی، اس کو حاصل کرنا ہے آدم بننے کے لیے۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، فرد کا ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے، اور فرد کا لاشعور نو کا شعور ہے۔ نو کا شعور کیا ہے؟ نو کا شعور فرد کا لاشعور ہے، لیکن نو کا اپنا لاشعور کیا ہے؟ وہ کائناتی شعور ہے، اور کائناتی لاشعور کیا، کائنات کا آگے لاشعور کیا ہے، اس کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذہن ہے۔ اب اللہ کا ذہن کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ بھائی اللہ میاں خود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جہاں تخلیقات آ رہی ہیں وہاں تک یہ قانون ہے۔ اب قانون کو پھیلا کے اس جگہ نہیں لگا سکتے، یعنی کہ یہ نیوٹریلٹی اس جوڑے کے قانون سے باہر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹیک اے ویری گڈ کیئر جی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔